الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اس سورت کا نام ہے سورة الملك. اللہ کی حکومت بے مثال کا بیان ہے پہلی آیت کے اندر. اس اعتبار سے ہو سکتا ہے سورة الملك اس کا نام رکھا گیا. بعض روایت میں اس کا نام سورہ تبارک آیا ہے کہ لفظ تبارک سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. بعض روایت میں اس کا نام الواقعہ آیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھتی ہے. بعض روایت میں اس کا نام المنجیہ آیا ہے کیونکہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب سے نجات دلاتی ہے. بعض روایت میں اس کا نام مانعہ آیا ہے کیونکہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے روکنے والی ہے. یہ سب اس کے نام ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک سورت ہے, اس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ سورت قیامت کے دن ایک آدمی کی اس نے سفارش کی, یعنی کرے گی ایسی سفارش کی کہ اس کو جہنم سے نجات دلوا کر کے جنت کے اندر پہنچا دیا. گویا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گی, جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. ایک روایت میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو عذاب پیروں کی طرف سے آتا ہے تو پیر بولیں گے کہ تو نہیں آ سکتا اس آدمی کے اوپر, تیرے لیے کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ آدمی سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو زبان بیلتی ہے کہ تو اس آدمی کو عذاب نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ سورہ ملک پڑھتا ہے, دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سوتے وقت پر اس کو پڑھ دیا کرتے تھے, ایک سورہ سجدہ اور دوسری سورۃ الملک. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ تبارک ہوئے. لہٰذا جتنے غیر حافظ ہوگی سورہ تبارک یاد کر ڈالو کہ سورہ تبارک یاد ہوئے ہر مومن کے دل میں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ مبارکہ تھی. اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں. سورہ ملک کو جو آدمی خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائیں گے اور اس کی املاک اور خیرات بہت زیادہ ہوگی. یہ سورت سورہ طور کے بعد نازل ہوئی سورہ الحاقہ سے پہلے. سابقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت کے اندر رسالت کے حقوق کا بیان ہے اور اس سورت میں توحید کے حقوق کا بیان ہے اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک کا ایک معنی آتا ہے کیا, بڑی شان, بڑی بالا عظمت والی وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر یہ ساری حکومت ہے. ید بول کر کے قدرت بھی مراد لیتے ہیں, ید بول کے تصرف کا اختیار اور پاور بھی مراد لیا جاتا ہے. الملک جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی حکومت, سلطنت, قبضہ اور تصرف ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پورے پوری قدرت رکھنے والے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تبارک یہ برکت سے مشتق ہے اور برکت برکت اپنے بولتے رہتے ہیں. برکت کا کیا مطلب؟ برکت کا مطلب یہ ہے ایسی زیادتی جو زیادتی والے کی کمال پر دلالت کرتی ہے, جو زیادتی دیوے اس اللہ اس قدرت والے کی کمال پر دلالت کرتی ہے. اور اس میں کسی کا قسم کا نقصان اور کمی نہیں ہو سکتی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ برکت کسی چیز کی خاصیت بھلائی اس طرح کہتے ہیں کہ وہ پھیل کر دوسروں تک پہنچ جائے, یعنی خود ایک ذات سے پھیل کر دوسروں تک پہنچے تو کہیں گے کہ یہ چیز بابرکت ہے, اور دوسرے تک نہ پہنچے تو کہتے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی جو ہے فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا, جس اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اس دنیا کے اندر, اور اس اللہ نے حیات اور زندگی کو بھی پیدا کیا. دنیا کے اندر موت ہے, آخرت میں موت نہیں ہے, اور حیات دنیا میں بھی ہے, حیات آخرت کے اندر بھی ہے, جس اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا. ایک رائے یہ ہے کہ موت اور حیات دونوں کے دونوں جسم ہیں, اور وجودی جسم ہے. اسی لیے آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن موت کو کب چتیرے میڈی کی شکل کے اندر لا کر کے جنت اور جہنم کے درمیان میں باقاعدہ ذبح کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کا ایک جسم ہے, اور دونوں کے دونوں ایک وجودی چیز ہے. اس صورت میں خلق اپنے اصلی معنی کے اندر ہوگا, پیدا کرنے کے معنی کے اندر. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ موت نام ہے عدم حیات کا, حیات جب معدوم ہو جائے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ موت. عدم حیات کا نام رکھا جاتا ہے موت. اس صورت کے اندر خلق قدر کے معنی کے اندر ہے, اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی وجودی صفت ہے جو حیات کی ضد ہے. جیسے گرمی, سردی, ٹھنڈا, گرم, اس طریقے سے موت, حیات, اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد صفات, اس کو کہتے ہیں موت و حیات. لیبلوکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما ہوئے. آزمانے کا کیا مطلب؟ آزمانے والے جیسا برتاؤ کرے. جیسے آزماتا ہو کوئی آدمی تو وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے, تو آزمانے والے شخص جیسا برتاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا ہر حال میں آزمائش ہے, موت میں بھی آزمائش, زندگی میں بھی آزمائش, فراخی میں بھی آزمائش, تنگی میں بھی آزمائش. فراخی میں آزمائش کیسے؟ کہ اللہ کو بھول جاتا ہے, کہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور تنگی میں بھی آزمائش, کہ کفران نعمت پر تو نہیں اتر آتا. احسن عملا, احسن کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ہاں عمل کے اندر اچھائی دیکھی جاتی ہے. اس کا عمل بہت اچھا, اخلاص سے بھرا ہوا, سنت کے مطابق, وہ اللہ دیکھتے ہیں. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے, کوالٹی مطلوب ہے, یعنی صفات مطلوب ہے اعمال کے. کمیت اور مقدار نہیں دیکھی جاتی. ایک آدمی 10 رکعت نفل پڑھے, تو جا میں آؤں والی, اٹھ بیٹھ دھڑا دھڑ کڑا تڑ والی, اور ایک آدمی 2 رکعت بہت اطمینان خوشی خدو کے ساتھ پڑھے, وہ زیادہ قیمتی ہے. اس لیے احسن عمل کا آ گیا, اکثر عمل نہیں کہا گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست ہے نافرمانوں سے انتقام لینے میں, اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے معاف بھی کرنے والے ہیں. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, جس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا فرمائے, ایک پر ایک, ایک پر ایک, ایک پر ایک, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے. کہتے ہیں کہ پہلا آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو لہر اور موج روک کی گئی, لکیر کی گئی, ان لہروں اور موجوں سے اللہ نے پہلے آسمان کو پیدا فرمایا, اور دوسرے آسمان کو سفید مرمر سے پیدا فرمایا, تیسرے کو لوہے سے, چوتھے کو تانبے پیتل سے, پانچ چوتھے کو تانبے سے تانبے سے اور پانچویں کو چاندی سے چھٹے کو سونے سے ساتویں کو لال رنگ کے یاقوت سے اور ساتویں آسمان اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان میں حجابوں کے نور کے سانپ بڑے بڑے سہرا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کرسی وغیرہ آتی ہے. تو اسی کو فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس اللہ نے تمہارے لیے سات آسمان پیدا فرمائے. اب یہ جو سات آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور لپتے نہیں ہیں. پیاز میں کیا ہوتا ہے, ایک پرت اس کے ساتھ دوسری پرت پھر تیسری پرت سب ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہے. پہلے چھلکا نکال ڈالو پھر ایک پرت نکلے گی پھر دوسری نکلے پھر تیسری نکلے, ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ان آسمان کے اندر. تو یہ آسمان اس طریقے سے ہیں کہ الگ الگ ہے, فواصل ہے ان کے درمیان کے اندر, اور پوری زمین کو یہ آسمان گھیرے ہوئے ہیں تمام جانب سے, اور ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی گھیرے ہوئے ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تم اللہ تعالیٰ رحمان کی مخلوق کے اندر کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے اندر, کہ اس میں کوئی جدائی ہوئے کوئی نامناسب چیز ہوئے. کوئی ماہر مستری بھی کوئی دروازہ بناتا ہے تو کوئی پٹیا تھوڑا لمبا کوئی پٹیا تھوڑا چھوٹا ایسا ہو جائے سائز برابر نہیں بیٹھے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسا نہیں ہے بلکہ سب مناسب اور بہت موزوں اللہ نے اس آسمان کو پیدا فرمایا. فور البصر, دو بارہ تم غور سے دیکھو, ایک بار دیکھا اور برابر تم نے غور نہیں کیا تو دو بارہ برابر دھیان سے دیکھو. حل تران الفطور, آسمان میں کہیں پٹن ہے, آسمان میں کہیں شگاف ہے, کہیں کچھ ہے نہیں. ثم رجع البصر کرتین, پھر ایک کے بعد ایک پھر سے تم نگاہوں کو آسمان کو با آسمان کی طرف بار بار لے جاؤ. ینقلب الیک البصر, یہ نگاہیں تمہاری طرف لوٹ کر کے آئے گی خاشعاً ذلیل ہو کر کے, وہو حسیر, اور تمہاری نگاہیں تھک چکی ہوگی. یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تفاوت کوئی درار کوئی کمی کوئی عیب دکھے گا نہیں اور تمہاری نگاہیں تھک جائے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے سمائے دنیا کو یعنی دنیا کے قریب والے آسمان کو یعنی پہلے آسمان کو, یہ دنیا دنون سے اکثر نے مستق مانا ہے زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے, یعنی زمین کے آسمان سے قریب ہونے کی وجہ سے, اور بعض نے دنی اتن سے مشتق مانا ہے کیونکہ دنیا بہت دنی اور کمینی ہے اس وجہ سے. بمصابیح, چراغوں کے ذریعے سے, چراغوں سے مراد کیا, ستاروں کے ذریعے سے پورے آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے, کتنا پیارا ڈیکوریٹ منظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا, اور اسی ستاروں کو ہم نے بنایا شیطانوں کو مارنے کی چیز, پھینک مارنے کی چیز. دیکھو اس سے ایک بات یہ سمجھنا کہ ستارے جو ہے شیاطین کو مارے جاتے ہیں, اس کا کیا مطلب, ستاروں میں سے آگ جیسا مادہ نکلتا ہے اور وہ جا کے شیطان کو لگتا ہے. یعنی کہ پورے پورا ستارہ شیطان کو مار دیا گیا, ستارہ تو اسی جگہ رہے گا جہاں تھا وہیں پر, لیکن اس میں ایک آگ جیسا مادہ نکل کر وہ شیطان کو جا کر کے لگتا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. تو دنیا میں ستارے مارے جائیں گے اور آخرت میں بھڑکتی آگ ماری جائے گی, ایسا سب ہوگا وہاں ان شیاطین کو. اب دیکھو یہاں آسمان کے ستاروں کو مصابیح کہا گیا, تو کہتے ہیں کہ یہ نام جو ان کو مصابی کا دیا گیا چراغ, یہ بعد میں دیا گیا, قدیم دور کے اندر اس کا یہ نام نہیں تھا. حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر مغرب عشاء میں جب تاریخ ہوتی مسجد تو کھجور کے درخت کی سوکھی شاخیں پتے جلا کر کے روشنی کی جاتی تھی. پھر جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے تو وہ قندیل لے آئے, تیل لے آئے, اور انہوں نے قندیلوں کو, فانوسوں کو مسجد نبوی کے اندر جو ہے لگایا اور ستونوں پر لٹکایا, تیل ڈال کے اس کو جلایا تو پوری مسجد میں روشنی ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تمہیں منور کرے, تم نے ہماری مسجد کو منور کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اجتماعی تراویح جب شروع ہوئی حضرت عبید بن کعب کے اوپر, تو اس موقع کے اوپر اور اضافہ کیا گیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حضرت عمر کی قبر سے جب بھی گزرتے, اے عمر, اللہ تمہاری قبر کو منور کر دے گے جس طرح تم نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. ظاہر بات ہے کہ وہاں نور سے دونوں مراد, حضرت عمر نے قرآن کی تراویح کے انوار سے مسجد کو منور کیا, اور ظاہر بات ہے کہ مجمع بڑا تو کچھ قرآن بھی تھوڑے بہت زیادہ بڑھانے پڑیں گے. تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور یہ جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. جب یہ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آواز سنیں گے خطرناک, بھیانک اور ناپسندیدہ گدھوں کی جیسی آواز, وہی تفور, اور جہنم جوش مار رہی ہوگی. غصے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گی, ابھی پھٹ جائے گی. جیسے کہ بوائلر کے اندر ٹیمپریچر ہاؤس اس کی مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے تو بوائلر پھٹ جاتا ہے. وہ مرغی بوائلر نہیں, فیکٹریوں کے اندر بوائلر ہوتا ہے جس میں آپ لکڑے کوئلے ڈال کر کے لائٹ اور گرمی پیدا کی جاتی ہے, اس کو بھی بوائلر کہا جاتا ہے. تو اس میں جب اس کی ایک مقدار متعین سے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. ایسا وہاں پر جو ہے لگتا ہوگا کہ ابھی پھٹے گی, ابھی پھٹے گی, ابھی پھٹے گی جہنم مارے غصے کے. کلما الکی فیھا فوج, جب جب بھی اس جہنم کے اندر کوئی جماعت ڈالی جائے گی کافروں, نافرمانوں, فاسقوں کی, اذن اللہ. وقال لهم کلما الکی فیھا, کلما الکی فیھا فوج, سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. تو جہنم کا داروغہ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے پوچھے گا, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے اللہ کے عذاب سے کہ تم لوگوں نے نافرمانی کی اور عذاب میں آنا پڑا؟ قالوا بلا, وہ کہنے لگے کیوں نہیں آئے تھے, قد جانا, پکی بات کیا آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, تو کہنے لگے کہ پکی بات ہے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. فقلنا, ارے فقط دبنا, تو ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا. وقلنا, اور ہم نے کہا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری, ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم لوگ تو بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو. تو یہ جو سب آیتیں ہیں, یہ آیتوں کے بارے میں دو احتمالات ہیں. بعض حضرات نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ کافروں کا قول ہے جو ڈرانے والوں سے کہیں گے, اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے فرشتوں کا یہ کلام ہے کہ وہ کافروں کو کہیں گے, ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم دنیا کے اندر بڑی ہلاکت میں تھے, بڑی گمراہی میں تھے, اس لیے آخرت کے اندر بڑی ہلاکت کے اندر ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, تو وہ بولیں گے اپنی زبان سے کہ اگر ہم لوگ سمجھتے, ہم لوگ سن لیتے, ہم لوگ سن لیتے. یعنی کیا سنتے؟ نبیوں کی بات, ہادیوں کی بات, اور اللہ کے فرشتے, اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کی بات. او ناقل, یا ہم سمجھ لیتے. تو ما کلنا فی اصحاب السعیر, تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں آ کر کے نہ پڑتے. یہ تو ہم نے نبیوں کی بات بھی نہیں سنی اور خود بھی غور و تدبر نہیں کیا, اسی لیے جہنم کے اندر آئے. اس پر مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ فلاح کے دو راستے ہیں کامیابی کے. ایک راستہ ہے فلاح کا تحقیق, اور دوسرا ہے تقلیل, کہ آدمی خود تحقیق کر لے ہوئے احکام شرعیہ کی اور اس کے اوپر عمل کرے, اور جو تحقیق نہیں کر سکتا وہ تقلیل کر کے جنت کے اندر چلا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ تحقیق یہ تو بہت بڑا اونچا لمبا چوڑا کام ہے, یہ جو ہے ایک کتاب کا ترجمہ پڑھ کر کے حاصل ہو جاتا نہیں ہے. اسی لیے اب تو بہترین راستہ تقلیق کا. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم, انہوں نے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. لیکن جو ہے وہ اقرار اس وقت کوئی نفع بخش نہیں, دنیا میں کرتے تو فائدہ بھی ہوتا. فسحقا لاصحاب السعير, تو دوری ہو, دفع ہو جاؤ اے جہنمیوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جائے گا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور بھگا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوری کو لازم کر دیا ہے. یہ اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آگ والے کافروں کے واسطے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. دل گیپ کا ایک مطلب, اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں, لیکن اللہ کے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان کیے اس پر پورا یقین پیدا کر لیا. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی تصور سے, عظمت اور کبریائی کے تصور سے کانپتے ہیں, عذاب کے شام سے لرز جاتے ہیں, لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر کبیر, اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, اے لوگو تم بات آہستہ بولو یا زور سے بولو. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ اللہ تو سینوں کی بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. جو اللہ سینوں کی بات کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ چھپی آہستہ بڑی ہر بات کو بدل کے اولا جانتے ہیں, ان کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے کیا وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانتے؟ ایک انسان دنیا کی چھوٹی چیز بناتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جانتا ہوں اس میں کتنی خوبی ہے, کتنا کمال ہے, کیا ہے کیا نہیں, میں نے بنایا تو میں جانتا ہوں. کیونکہ ماں بولتی ہے کہ میرا بیٹا, مجھے خبر کتنا پانی کے اندر. انسان کی دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے تو مجھے معلوم ہے میری بنائی چیز میں کتنا ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیز کو پیدا کرے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال کو جانتے نہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور وہ اللہ تعالیٰ بہت باریک دیکھنے والے, ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والے. اسی لیے تم لوگ آہستہ آہستہ چپکے چپکے جو باتیں کرو گے, دل میں جو خیالات پکاؤ گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. والذی جعل لکم الارض ذلولا, جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا. ذلول کا ایک معنی ہے نرم, جس پر چلنا آسان. زمین کو اللہ نے کتنے ساری خوبیوں والی بنائی. ایک تو زمین سیال نہیں ہے, سیال ہوتی تو آدمی اس پر رہتے کہتے اندر جو ہے چلے جاتے. سیال نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے, نمبر دو کیچڑ کی طرح بھی نہیں بنائی کہ اس پر مکان نہیں بنا سکے, اور نمبر تین پتھر کی طرح سخت نہیں بنائی کہ اس میں سے بیج ڈالو تو درخت نہ اگ سکے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معتدل نظام عطا فرمایا کہ نرم اتنی کہ بیج آسانی سے کوپل اس کی باہر نکل جائے, سخت اتنی کہ بڑی بڑی عمارتیں اس کے اوپر کھڑی رہ جائے. یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ ہے. یہ زمین فضا کے اندر بسیط معلق ہے, چاروں طرف فضا, بیچ میں زمین, اور متحرک ہے, ہلتی بھی رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فمشو فی منا کی دیا, تم زمین کے کندھوں پہ چلو. یعنی کندھوں کے کیا مطلب, زمین کے اطراف پر. دیکھو کندھے انسان کے اطراف میں ہوتے ہیں, ادھر کی طرف ادھر کی طرف, اس لیے منع کی سے مراد زمین کے مختلف اطراف میں تم چلو, پھرو, سفر کرو, حصول علم کے لیے, دعوت کے لیے چلو زمین کے اندر. وہ کلو میں رزق, اور اللہ تعالیٰ کی روزی کو کھاؤ, ویلے ہی نشور, اور کھانے میں اتنے مجبور نہ ہو جاؤ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر کے جانا ہے. اس بات کا دھیان رکھو کہ قبر سے اٹھا کے اللہ کے دربار کے اندر تم لوگ جمع کیے جاؤ گے. امین تم من تمام تمور, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے, نیڈر ہو گئے کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے, جن کی قدرت آسمانوں کے اندر ہے, وہ تم کو زمین کے اندر پھنسا دے. فیضا ہی اتمور, وہ تم کو لے کر کے ہلنے لگے. امین تم من کی سمائی علیکم حافظہ, کیا تم اس بات سے بے خبر ہو گئے, بے خوف ہو گئے, نیڈر ہو گئے کہ جو ذات آسمان کے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی آندھی برسا دے, تیز آندھی جلا دے اور تم کو ہلاک کر دے. فستعلمون کیف نذیر, تو تم لوگ جان لو گے کہ کس طریقے سے میرا ڈرانا ہوا, یعنی میں نے ڈرایا, تم نے نہیں مانا, پھر اس پر عذاب کیسا خطرناک آیا, اور میں نے جس جس عذاب سے تم کو ڈرایا وہ عذاب کیسا رہا وہ تم کو پتا چل جائے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان مکہ والوں سے پہلے بھی جو دنیا میں لوگ تھے انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو میرا انکار کرنے کی سزا کیسی آئی, انکار کیسے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوا, ذرا غور کرو. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو, ہر اڑنے والی چیز, ہوائی جہاز بھی لے لو, پرندوں کو بھی لے لو. اللہ تعالیٰ نے زمین کی اور آسمان کی مخلوق بیان کر کے اب زمین اور آسمان کے بیچ والی مخلوقات کو بیان کر رہے, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف, اڑنے والوں کی طرف, ان کے اوپر کبھی تو پر پھیلا کے ہوتے, کبھی پر سکڑ کر کے ہوتے, جب ان کو ہوا میں اڑنا ہوتا ہے تو پر پھیلاتے, نیچے اترنا ہوتا ہے تو سکڑ کے آ جاتے ہیں. مایم سکھن الا الرحمن, ان کو ہوا میں معلق رکھنا کہ نیچے گرنے بھی نہیں دے دے, یہ صرف رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو ہوا میں معلق رکھا. انہ بکل شیء بصیر, وہ اللہ تعالیٰ تمام چیز کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور, کافر لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے اس کے دو بنیادی اسباب تھے. پہلا سبب کیا, مال, اولاد, اپنی جماعت, اپنی طاقت, اپنے لشکر کا گھمنڈ. دوسری وجہ کیا, بت سے بھروسہ کہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے سفارش کر کے. دونوں اسباب کی تربیت ہے آیت کے اندر. امن ھذا الذی, کیا بھلا یہ وہ, جند لکم, یہ بت تمہارے مددگار بنیں گے, تمہارا لشکر بنیں گے, ینصرکم جو تمہاری مدد کرے آخرت میں من دون الرحمن اللہ کو چھوڑ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عذاب سے نجات دلانے کے لیے یہ بت تمہاری مدد کرے نہیں نہیں ان الکافرون الا فی غرور کافر لوگ تو بہت بڑے دھوکے میں شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا کہ عذاب ہوگا ہی نہیں اور ہوگا تو بت دیوتا بچانے آئیں گے یہ سب دھوکا ہی دھوکا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ کیا بھلا یہ تم کو روزی دے رہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو روک دے رہے یعنی اللہ اگر روزی کو روک دے رہے بارش برسانا روک دے رہے زمین سے اگانا بند کر دے رہے تو یہ بت تم کو روزی دے سکتے نہیں کسی حال میں نہیں دے سکتے بل لجوا فی عتو و نفور بلکہ یہ کافی لوگ تو اڑے ہوئے تکبر میں اور نفرت کے اندر یعنی ایمان کسی اڑے پڑے ہوئے ہیں کیا بھلا وہ آدمی جو اونگا چلتا ہو چہرے کے بل چلتا ہو آہدا وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہیں مستقیل یا جو آدمی سیدھا چلتا ہو سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے مراد کافر اور مومن ہے کہ کافر کا ایمان کو ترک کرنا گویا کہ الٹی چال ہے اور نتیجتاً آخرت میں بھی یہ الٹے چلائے جائیں گے اور مومن ایمان پہ چل رہے یعنی سیدھے چل رہے اور آخرت میں بھی سیدھی راہ پل صراط کے اوپر یہ لوگ چلائے جائیں گے افمن یمشی مکباً علی وجهه اهدى تو جو آدمی اونگا چلتا ہو یا الٹا چلتا ہو اپنے چہرے کے اوپر یا وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے جو آدمی سیدھا چلتا ہو اور سیدھی راہ کے اوپر ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ظاہر بات ہے کہ ایمان پر چلنے والا اہدا ہے وہ ہدایت کے اوپر ہے اور ایمان سے الٹا چلنے والا اونگا چلنے والا وہ ہدایت کے اوپر نہیں کہا جائے گا وہ غیر ہدایت پر ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون اے نبی آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے صاحب ان مکہ والوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا تمہارے لیے کان دیے آنکھیں دی دل دی قلیلا ما تشکرون تم لوگ بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون نبی آپ کہو کہ وہی اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور تم اسی اللہ تعالیٰ کی طرف حساب کتاب کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو کائی کا وعدہ یعنی عذاب کا وعدہ یہ کافی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ اے نبی آپ ان کو کہو کہ قیامت کے اور عذاب کے آنے کا علم وہ تو اللہ کے ہاتھ میں وانما انا نذیر مبین اور یقینا میرا کام تو کھلم کھلا باتوں کو پہنچا دینا اور تم کو ڈرا دینا ہے۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا تو جب یہ کافر لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے قیامت کے میدان کے اندر بالکل قریب آ گیا تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے اور بعض نے اس کو جو ہے دنیاوی عذاب بدر کا عذاب بھی مراد لیا ہے کہ عذاب کو قریب دیکھے تو ان کے چہرے کالے ہو جاوے یعنی چہرے پر سے خوشی کے آثار ختم ہو جاوے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون اور ان کو کہا جائے گا کون کہے گا جہنم کے نگران فرشتے یہ وہ عذاب ہے جس کو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے سامنے سے مانگتے تھے نا کہ وہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ یہ عذاب آ گیا یہ سامنے موجود ہے قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. اے نبی کہو کہ بھلا بتاؤ تم اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے گے میرے ساتھ تمام ایمان والوں کو عذاب میں ہلاک کر دے گے, یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور عذاب نہ دے گے, تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بنا دے گا؟ یعنی ہماری حالت سے تمہیں کیا لینا دینا کہ ہم کو یعنی نبی کو اور صحابہ کو اللہ عذاب دے وے کہ نجات دے وے, تم کو کیا لینا دینا؟ اگر تم ایمان لاؤ گے تو کبھی نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا. کہ نبی آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ رحمان ہے, ہم اسی پر ایمان لے آئے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم لوگ قریب جان لو گے کہ کون آدمی کُلَّم کُلی گمراہی کے اندر ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. اے نبی آپ ان سے کہو کہ بتاؤ تم اگر تمہارا پانی زمین کے اندر بالکل نیچے اتر جائے تو کون ہے جو نچرا صاف ستھرا پانی زمین کے اندر سے نکال کر کے لے آوے. دیکھو یہ غورن کا لفظ ہے, اس کا معنی کیا؟ زمین کے اندر پانی کا بہت گہرائی کے اندر اتر جانا. تو ابھی تو بہت آسانی ہے, 45 فٹ پر, 100 فٹ پر, 150 فٹ پر پانی کے کنویں لگ جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ 1000-2000 فٹ گہرائی میں پانی کو اتار دے گے تو کہیں پوچھو ان مکہ والوں کے کون پانی تمہارے لیے نکال کے لائے گا؟ مکہ میں ایک تو بیرے نمونہ تھا اور ایک بیرے زمزم, یہی عام پانی کی شکل تھی اس زمانے کے اندر. جس کے اندر زندگی اور موت کے اسباب بیان کیے گئے کہ پانی یہ زندگی کے اسباب میں سے, پانی کا چھین لیا جانا یہ موت کے اسباب میں سے ہے. تو گویا کہ موت و حیات کے اسباب پر بھی اللہ کو قدرت حاصل ہے. چنانچہ ان کافروں کو جب یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے زمین میں تو کون کتنا پانی لائے گا, تو بعض کافروں نے جواب دیا کودال اور پاورے. یعنی کودال پاورے سے کھود کھود کر کے ہم پانی نکالیں گے. تو اچھا ہوا کہ وہ زمانے کے اندر جو ہے سب مرسیبل پمپ نہیں تھا اور ٹیوب ویل نہیں تھے, بورنگ نہیں تھے, ورنہ یوں کہتے کہ وہ سولا لا کے لگائیں گے اور جو ہے وہ مشین چلے گی, ہم پانی نکال کے لے آئیں گے. ایسے گاندھی جیسے جواب انہوں نے دیے. تو اس طرح کی آیت کے اوپر جواب میں یوں کہنے کا کہ ہاں اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین پانی کو زمین کے اندر سے نچھرا صاف ستھرا کھینچ کر کے لائیں گے. ایک کافر نے بھی ایسا گستاخی بھرا جملہ کہا کہ کودال پاوڑے لائیں گے تو اس کی آنکھ کا پانی چلا گیا, یعنی آنکھ سوکھ گئی اور اس کی بینائی سلب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرنے کے اوپر ایسی سزائیں ہوتی ہے, یہ جو ہے اس کا مضمون نکلتا ہے.